الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال بھی حرمین شریف میں جانے کی سعادت بخش. آپ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ کہ جماعت کثیر گئی، 203-204 ساتھی پاکستان سے تھے اور ساتھی کینیڈا سے، ماشاءاللہ امریکہ سے. الحمدللہ، شکر للہ، ساتھی کینیڈا سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، ابوظہبی سے، قطر سے اور سعودیہ کے اپنے دمام اور ریاض کے علاقوں سے، پھر 4 علماء ہندوستان سے، ملائیشیا سے، سنگاپور سے، 2 مفتی صاحبان بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہوئے تھے. تو جماعت ماشاءاللہ کثیر تھی، 250 ساتھی سے متجاوز تھی. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل رہا، کرم رہا، شکر ہے عمرہ ادا ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضری نصیب ہو گئے. یہ بات میں نے پرسوں پنڈی میں بھی گزارش کی ہے کہ انسان کو کوئی وہم ہو یا گمان ہو کہ میری کوئی عبادت ہے یا میں کوئی بڑا متقی پرہیزگار ہوں، انسان کو بچت کی جو امید ہے وہ با جماعت ہے. اس جماعت کو سمجھیں کہ جماعت کیا چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت، خاص کرم نوازی، خاص فضل کی ایک نشانی ہے. عام جماعت نہیں ہے، روایتی جماعت نہیں ہے، روایتاً پیری مریدی نہیں ہے. ہمارے حضرت فرما کرتے تھے، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں ایک معلم ہوں، استاد ہوں، تعلیم سلوک کی دیتا ہوں. لوگوں نے پیری مریدی سمجھ رکھی ہے اور پیری مریدی سے جانتے ہیں اور استادی شاگردی کو نہیں پہچانتے. اصل چیز شیخ اور استاد کا رابطہ اس لیے کہ اسے وہ شیخ سیکھتا ہے، آغاز کرتا ہے. تو بچوں کی جو امید ہے دوستو، وہ با جماعت رہنے میں. میں نے مرشد آباد میں بھی اور ہر جگہ جا جا کر یہ مثال کئی دفعہ سنائی ہے، بتائی ہے کہ انسان غور سے دیکھے تو لوہے کا کیل ہے، لوہے کا کیل جو ہے زنگار لوگ ہو، زنگ کا مارا ہوا ہو، اس کا ایک ذرہ، چھوٹے چھوٹے ذرہ پانی میں ڈالو تو ڈوب جائے گا. اور وہ کیل، اگر وہی کیل کی لکڑی کے ساتھ پیوست ہو، بات سمجھیں آپ میرے کو غور کریں، تو ڈوب نہیں سکتا، غرق نہیں ہو سکتا، تباہ برباد نہیں ہو سکتا. اور وہ کیل یہ کہے کہ میں خود تر جاؤں گا، خود گھر کون سے بچ جاؤں گا، نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. ایک یہ لکڑی کے ساتھ جڑ جانا، لکڑی کے ساتھ پیوست ہو جانا، لکڑی کا حصہ بن جانا. ایک یہ کہ لکڑی کے اوپر پڑا ہی رہے اور لکڑی پانی میں تیرتی رہے، تو یہ کیل تیرتا رہے گا، غرق نہیں ہوئے گا. جماعت کی یہی کیفیت، جماعت کے ساتھ جوڑ رکھے، توڑ رکھے گا تو اس کا وہم گمان نکال دے کہ معاملہ کو بچت کیا ہے، بچت کا معاملہ با جماعت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں شاہ ماتے ہیں کہ روز معاشرے کے دن آواز لگائی جائے گی، آواز دی جائے گی کہ جس کسی امام کو فالو کرتے تھے، جس کسی امام کے پیچھے جاتے تھے، اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ. یوم ندعو کل اناس بامامہم، میرے مولانا نے بسر بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے، یہ ویسے نہیں فرمایا. با جماعت کام چلنا ہے، با جماعت رہنے میں ہی گزارا ہے، بچت ہے، ورنہ اکیلے پن میں بچت نہیں ہے. تو الحمدللہ جو مقصد ہے نماز کی جماعت کا، جمعے کی نماز کا، حج کا، عمرے کا، وہ حرمین شریف میں سارا اکٹھ ہے مسلمانوں کا. کفار کی جان جاتی ہے مسلمانوں کے اکٹھے ہونے سے. ہر ہیرا حربہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمان اب جو دھماکے ہوتے ہیں مساجد میں اس لیے ہوتے ہیں کہ مساجد سے دل میں نفرت پیدا ہو اور مساجد غیر آباد ہو جائیں. کفار کے کام ہے، مسلمان نہیں کر سکتا ہے. تو وہ دوستو اس بات کو سمجھیں، مہربانی فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جماعت بخشی ہے، عنایت فرمائی ہے، میں اپنے فضل سے کرم سے اس کو سمجھیں کیا چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی جماعت، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میری جماعت نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی جماعت ہے. جماعتیں صرف دو ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، کسی کوئی جماعت نہیں. تو بزرگ دوستو اس بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، دو بھائی ہمیں نصیب کیے ہیں، سارین صاحب اور ناظم صاحب، بے پناہ خدمت، حافظ امجد صاحب ساتھ تھے ماشاء اللہ، ان تینوں نے بے پناہ خدمت کی مکہ مکرمہ میں مجھے دے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر سمجھیں کیا چیز ہے، یہ نعمت کیا چیز ہے، اس کو معمولی شہر نہ جانیں. اس کی بے قدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بے قدری ہو جائے گی، اس کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر ہو جائے گی. جو ہی انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام لے کر ذکر شروع ہو جاتا ہے. اور جو چھوڑ بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا نام چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں شام آتے ہیں، جو شخص میرے زیاد سے غفلت اختیار کرتا ہے، چھوڑ بیٹھتا ہے، اس نے یاشان ذکر رحمان قیض لہو شیطان، ہم شیطان کو اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، چڑھ جاتے اس پر، فہو لہو قرین، پس اس کا ساتھی ہو جاتا ہے شیطان، پھر اس کو اچک لیتا ہے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ شیطان کا شکار کس طرح سے ہو. تو یہ شے کبھی کبھی کرنے والی نہیں ہے، ہفتہ وار کرنے والی نہیں ہے. اجتماع ہوا، آپ بھی تشریف رہے، حضرت کا ہاتھ چوما اور یہ جا وہ جا، نہیں. ہر ساتھی کی جو ساتھ نبھانا جانتا ہے، اس کی صبح شام باقاعدگی سے حاضری رہتی ہے. اپنا رجسٹر خود مینٹین کرو، اپنے رجسٹر کو خود دیکھ بھال کرو کہ کیا اس کی حاضری پکی ہے یا کچی حاضری ہے. کیونکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت سے نعمت بخشی ہے، میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ذکر شروع ہو جائے، اس لیے شہر جی یہ سمجھتے میں نے ذکر کیا. ذکر تو اس نے ایک بہانہ ہے کرنے کا، حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ماں باپ کی دعا کی بدولت یا کوئی خفیہ نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی، اس کو اپنا نام بخشا. ورنہ ذرا غور کرو، آنکھیں بند کر کے پوری دنیا میں نگاہ پھیرو، کس کس کو ایشیا نصیب ہے. بڑے بڑے دعوے کرنے والے مشائخ، ان کو ایشیا نصیب نہیں ہے. تسبیحات اور چیز ہے، نماز اور چیز ہے، تلاوت قرآن شریف اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر اور چیز ہے، یہ مستقل ایک چیز ہے. تو اس کو سمجھو، خدا کا خوف کو ساتھی ہیں ماشاء اللہ، اب سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور کیا بتاؤں، دکھ ہوتا ہے تہجد کی نماز کو نہیں اٹھتے، صبح شام کا معمول مس کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، میں نے کون سے پیسے لینے آپ سے، میں نے کون سے ووٹ اکٹھے کرنے آپ سے، میں نے کون سی آپ کی حاضری لگانی ہے، آپ نے اپنی حاضری خود لگانی ہے. اللہ اللہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری لگ جائے گی، نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری نہ لگے گی. اس کے کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے، کوئی نعم البدر نہیں ہے، ضرب مستقل اپنی جگہ پر ایک چیز ہے. پیر بابو رحم تو فرما گئے ہیں آج سے 450 سال پہلے جنا عشق کی پایا مونا کچھ اعلان ہو ذکر فکر سے رہنا ہمیشہ دمنو قید لگاؤن ہو. وہ بیوقوف پاگل نہیں تھے، ہمیں لوگ بیوقوف پاگل سمجھتے ہیں. یہ حقیقی چیز ہے، یہ معرفت الہی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا راستہ ہے. عام شے نہیں ہے، لوگ اس کو عام شے سمجھتے ہیں. داڑھی رکھی، کترا دی، چھوٹی کر دی، بڑی کر دی، کبھی رنگ لی، کیا کھیل تماشا ہے. یہ خیال نہ آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دکھ پہنچا رہا ہوں یا سکھ پہنچا رہا ہوں، کوئی خیال نہیں. اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور تبا ہوا اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اسی کام خراب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم کو یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا ہوئے. اس دور عمر پر کافی چیزیں میں الحمد للہ پیش آئیں. ایک ساتھی ملائیشیا سے آئے تھے، نئے ساتھی حلقے میں آئے ہیں. ابھی اجتماع ہوا تھا ملائیشیا کا، میں 27 دسمبر کو واپس آیا تھا ہفتہ پہلے، 20 تاریخ سے 27 تاریخ تک تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے کیا کیا چیزیں سردرد فرمائی ہیں، حیران کن، بندہ حیران رہتا ہے. اس طرح ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات پیش آئے ساتھی. تو میں تسلی کے لیے، میں خوشی کے لیے کہ آپ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر، لاہور میں بیٹھ کر خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کیسے ہوئے جماعت پر. تو کون ساتھی اپنے حال احوال مختصر سنائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں جو عمرے پہ گئے تھے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر مدثر آ جاؤ. جی ڈاکٹر مدثر ہیں، یہ بعد میں گئے ہمارے ساتھ وہاں مکہ مکرمہ میں شریک ہو گئے تھے عمرے پر، مدینہ طیبہ میں ساتھ رہے. کافی سالوں سے ہمارے ساتھ لگاتار جا رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں بات بتاؤں، پرانے وقتوں میں میں اکثر یہ ذکر سناتا ہوں کہ جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی دعوت پہ اس کے ہاں جاتے تھے تو ان بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ہاں کیا مقام ہے، تو دوسرے بادشاہ اس کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ شہر سے میلوں دور چھوٹے چھوٹے بچے پھول لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب یہ قافلہ گزرتا تھا تو اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی تھیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا جو گارڈ انتراج میں آگے چل رہے ہیں قافلے میں ان کے اوپر بھی کچھ پھولوں کی پتیاں گر جاتی تھیں. تو ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ حضرت کی شفقت ہے کہ ہم ان کے قافلے میں ایز اے گارڈ، ایز اے سولجر، سپاہی جو آگے چلتے ہیں تو ہمارے اوپر کچھ پھولوں کی پتیاں گر جاتی ہیں، لیکن اصل میں جو بھی چیز جس کو ملتی ہے وہ حضرت کی ہی وجہ سے ملتی ہے. اصل میں یہ انہی کا اکرام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کا ہے، اور جس طرح ان کو وہاں پہ ریسیو کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں میں دو چھوٹی باتیں کروں گا. اس دفعہ بلکہ کافی سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ حضرت کے متعلق کی کوئی بات یا ذکر فکر پہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ میں آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں. تو اس دفعہ کسی ساتھی نے مکہ میں حضرت سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت اللہ کی زیارت حج کے لیے کی تھی، تو حضرت نے اس کا کچھ وہاں جواب دیا ان کو کہ تمام انبیاء جو تھے وہ بیت اللہ شریف کی عمرے اور حج کی نیت سے یہاں تشریف لاتے تھے، اور اکثر کا مدفن بھی مکہ میں ہی ہے. تو میں ایسے مسجد نبوی میں اس دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایسے سمجھ آئی بات کہ یہ تقریباً تمام انبیاء کا شعار رہا ہے کہ وہ کم و بیش بیت المقدس سے احرام باندھتے تھے، اور جہاں روضہ اطہر ہے اور جہاں مسجد نبوی ختم ہوتی ہے اس کے درمیان جو ہے یہ مین روٹ ہوتا تھا بیت المقدس سے بیت اللہ تک. اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام, مجھے احساس ہوا کہ وہ جب احرام باندھے ہوئے اس گلی سے گزر رہے تو عین جب روضہ اطہر کے سامنے پہنچے تھے تو وہ آسمان کی طرف ایک دعا کرتے ہیں, اور دعا اس طرح کہ اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک وجعلنی موتن فی بلد رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رستے میں شہادت نصیب فرمائیے, اور اپنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیس بنے گا یہیں پہ مجھے دفن ہونے کے لیے جگہ میسر فرمائیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی, ان کی امت میں آنا اور ان کی ہمسائیگی میں زندگی گزارنا برزخ کے اندر اور جنت میں, یہ تمام انبیاء کی دلی خواہش تھی. اسی طرح کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم بھی یہیں سے گزرے, یہ لوگ یہ دعا مانگتے تھے, وہاں خیمہ زن ہو جاتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو انہیں مدینہ کی موت نصیب ہو جائے, تا آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دعائیں قبول فرمائیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی شامل ہونے کا موقع ملے گا, اور وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں مدفن بھی نصیب ہوگا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا, اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے, تو یہ دعا ان کو عطا ہوئی, اور اس پوری انسانیت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد وہ پہلی ہستی ہیں کہ جن کو یہ دعا عطا ہوئی اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی, اور اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آرام فرما رہے ہیں. تو مجھے وہاں یہی احساس ہوا کہ اصل کہ ہاں سے یہ کہ اب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ جن کو جو انبیاء جو تھے دعائیں مانگتے رہے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا نصیب فرمائی اور ان کی قبول فرمائی. ایک تو یہ چھوٹی سی بات تھی, تو اس سے مجھے واقعی تمام انبیاء کا شعار ہے کہ وہ بیت المقدس سے احرام باندھ کے نبی علیہ السلام کی اس جگہ پہ دعا مانگ کے اور پھر بیت اللہ جایا کرتے تھے. اور دوسرا آپ وسلم کے ارشاد مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ میرے گھر کے اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ ریاض الجنہ ہے. تو ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ دنیا میں تشریف فرماتے تو جو آپ کا گھر تھا اور جہاں آپ خطبہ دیا کرتے تھے اس کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر جہاں آپ کا روضہ اطہر ہے وہ آپ کا گھر ہے, اور وہاں سے اور جہاں آپ پہلے جب دنیا میں تھے تو خطبہ دیا کرتے تھے تو وہ ریاض الجنہ ہے. لیکن میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ جو ممبری کے الفاظ ہیں کہ میرا ممبر اور بیتی اور میرا گھر, تو اس میں کوئی آپ سب نے اسپیسیفائی تو نہیں کیا کہ یہ مدینہ میں میرا گھر یا مدینہ میں میرا ممبر. تو مجھے وہاں ایسے ہی خیال آیا کہ جو ممبر ہے یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اسلام کے لیے ترویج ہے اس کا ایک سمبل ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تلاوت قرآن پاک کرتے تھے, اس کی تعلیم دیتے تھے, تزکیہ فرماتے تھے اور لوگوں کو حکمت کی باتیں فرماتے تھے. تو اب تو میں یہ سوچا تھا کہ پھر ممبری سے کیا مراد ہے, تو کافی عرصے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ اصل میں ممبری جو ہے وہ ایک استعارہ ہے شیخ کامل کی ذات کے لیے, کہ کیونکہ جو شیخ کامل ہیں وہ یہی سارے کام کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آ کر انجام دیا کرتے تھے. اور فی الزمانہ ظاہر ہے پھر ممبری کی نسبت حضرت کی طرف حضرت بیگ صاحب کی طرف جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت بیگ صاحب مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں تو روضہ اطہر سے لے کے جہاں بھی حضرت تشریف فرما ہوتے ہیں, اگر روضہ اطہر کے رائٹ سائڈ پہ ہیں تو وہاں تک کا تمام علاقہ ریاض الجنہ بن جاتا ہے, اور اگر آپ روضہ اطہر سے لیفٹ پہ تشریف فرمائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تشریف فرمائیں اس کے آس پاس تک کا سارا علاقہ ریاض الجنہ بن جاتا ہے. تو یہ تو ظاہری طور پر ہوا, اور اصل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہے جہاں پہ آپ ہمہ وقت ذات باری تعالیٰ میں محو ہیں, استغراق میں رہتے ہیں. تو اگر آپ اس کو باطنی اس کا مطلب لیں تو پھر جو حضرت کا قلب ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے جو وہ انتہائی اعلیٰ مناظر میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے, تو اس کے درمیان کا یہ جو سارا ہماری منازل سلوک کا رستہ ہے یہ ریاض الجنہ بن جاتا ہے. اور جس کسی کو بھی حضرت بیگ صاحب کے ساتھ قلبی تعلق ہے تو اس تعلق کی بنا پہ ہی وہ روحانی طور پہ یہ سفر میں کچھ چل سکتا ہے جہاں تک اس کی استطاعت ہے. تو جس شخص کو حضرت بیگ صاحب سے جتنا گہرا تعلق ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کے اندر اتنا ہی اس ریاض الجنہ میں, جس کا پورا جو عرض ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان بلکہ عرش باری تعالیٰ کے درمیان ہے, وہاں تک اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. اب جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت سے اس طرف کا سارا علاقہ یہ ریاض الجنہ ہے, اس لیے حضرت سے پیچھے نہیں آنا چاہیے. اور جب حضرت ابھی ذکر پہ جائیں گے رائٹ سائڈ پر تو اس سے ادھر کا سارا علاقہ ریاض الجنہ ہے, اس سے حضرت سے رائٹ پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ احسان فرماتے ہیں, کیونکہ وہ قلبی طور پہ خوف سے کرتا ہے. تو حضرت بیگ صاحب کی جمعیت میں کرتا ہے, ایک تو یہ ریاض الجنہ ہو گیا کیونکہ آپ ان کے روضہ اطہر میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ممبر ہیں وہ حضرت بیگ صاحب ہیں. تو یہاں سے لے کے روضہ اطہر تک کا علاقہ جو یہ اس مسجد میں ہے, جو کہ یہ ریاض الجنہ ایک آپ کو حاضر نصیب ہوئی, اور دوسری جب آپ ذکر فکر میں کرتے ہیں تو وہ دوسرے ریاض الجنہ ہوگا. تو اسی بارے میں قرآن جی نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا, یعنی اس کو قلبی طور پہ وہ خشیت نصیب تھی ذکر اللہ کی وجہ سے, تو اس کے لیے دو جنتیں. تو یہ ہمارے لیے یہ دو جنتیں اس دنیا میں ہی ہیں, بیگ صاحب کی وجہ سے اور ذکر فکر کی وجہ سے. تو ان مجالس کا ہمیں جتنا بھی قدر و منزلت کر سکتے ہیں ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہماری قسمتی ہے کہ ہم لاہور میں ہیں اور دو جنتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر بعد میں شاید کوثر صاحب نے یہ کسی وقت خواب دیکھا تھا کہ حضرت جب چلتے ہیں تو ان کے پیچھے پوری ایک بیم چلتی ہے, تو وہ مجھے پھر یہی سمجھ آئی کہ یہ وہ ریاض الجنہ کی ہی بیم ہے, کہ حضرت کی ذات دنیا میں جہاں بھی جاتی ہے تو ریاض الجنہ وہاں تک ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, صدق اللہ مولانا العظیم. جیسا کہ پنڈی میں عرض کیا تھا کہ حضرت کی میت میں عمرہ کرنا یا حضرت کی میت میں اجتماعات میں شرکت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے, اور جو اس میں حاضر ہوتے ہیں یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو چن لیتا ہے پھر اس کو اس آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ میں نے اس پر اپنا انعام کیا ہے اور یہ اس انعام کی قدر کتنی کرتا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فلسفہ حضرت ڈاکٹر مدثر صاحب نے بیان کیا ہے, اگر مفسرین کرام کو پتہ چل جائے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں جانتے ہیں تو وہ ان کو اپنے پاس رکھیں اور ان سے مزید نقطے ان پہ آیا ہوں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ریاض الجنہ میں بڑا شوق ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے کے رونتے ہوئے جاتے ہیں, وہ جگہ ہی ایسی ہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میں 1982 میں جب حج پہ جا رہا تھا تو اپنے شیخ المکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اجازت چاہی کہ حسن ہم نے فلاں دن روانہ ہونے, اب مجھ پہ رکت بھی طاری تھی, میں رو بھی رہا تھا, تو حضرت فرماتے ہیں کہ اختر حسین آیا تھا وہ بھی ایسی رو رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ منور القلوب ہوتے ہیں جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور بڑے خوش ہوتے ہیں. اب بعض دفعہ انسان کو سمجھ نہیں آتی, وہ کہتا ہے کہ میرا قلب منور ہوگا یا نہیں. جو لوگ چند دن بھی حضرت کی خدمت میں, حضرت بیگ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ ذکر کر لیتے ہیں, میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ یہاں کھڑے ہوئے بیان بتا سکتا ہوں کہ ان کے قلوب جو ہے منور ہو جاتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ جب ایک میگنیٹ ہوتا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے, اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے, یہ میگنیٹ سے جتنا دور رہے گا وہ بات اس میں نہیں آئے گی. اپنے مقناطیس چھوٹے چھوٹے لے کے اس دائرے میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو میگنیٹ بنا دیتا ہے اور وہ بڑے میگنیٹ بن جاتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے پاس جو آتا ہے خالی نہیں جاتا. ہاں یہ اس کا اپنا برتن ہے, اگر ایک پیالہ لے کے آیا تو پیالہ بھر جائے گا, اگر ایک مٹکا لے کے آیا تو مٹکا بھر جائے گا, حوض لے کے آیا تو حوض بھر جائے گا, اگر یہ دریا اور سمندر جیسا سینہ لے کے آیا تو وہ بھر جائے گا. اور اس کی مثال آپ کے سامنے حضرت شاہ صاحب مدظل اللہ علی اور حضرت بیگ صاحب دام برکاتہ, یہ اپنا سمندر لائے, اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو بھر دیا. اب اس سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے اگر کوئی اپنی سوئی ڈبو دے اور اس سوئی کو اپنے سینے سے لگا دے تو میں آپ کو بتاؤں وہ چشمے بن جائیں گے. کیونکہ یہ بھی میرے شیخ نے فرمایا کہ میرا ایک شاگرد جس کا ایک قلب ہے وہ دوسرے کو قلب کروائے, وہ میرا خلیفہ ہے, تو وہ جس دوسرے کو قلب کروائے گا اس کا قلب ہو جائے گا. اب کتنی بار حضرت نے بھی فرمایا, بار بار بتاتے ہیں حضرت کے اس کو چھوڑے نہیں. یہ روایتی پیری فقیری نہیں ہے کہ حضرت تشریف لائے آپ نے ان کے ہاتھ چومے, پاؤں چومے, دعائیں کرائیں, بلکہ یہ ایک روحانی سلسلہ ہے. اس کی سمجھ آتی ہے جب حضرت کے ساتھ آدمی کچھ دن رہتا ہے. میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا جس کے کوئی مسائل نہ ہو. جو اس دنیا میں آ گیا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مسائل لگا رکھے. وہ مردان خدا ہوتے ہیں جو ان مسائل کو اللہ کی طرف موڑ دیتے کہ یہ مسئلہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ ہی نے اللہ میاں حل کرنا ہے. ہاں ان علائشوں کے درمیان, ان آزمائشوں کے درمیان وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. میں جہاں رہتا ہوں وہ جگہ فوجی لحاظ سے نا میرے معیار کی نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے حضرت نے بھی کئی دفعہ فرمایا کہ آپ بھی کہیں جگہ ڈھونڈ لیں, لیکن مجھے جو مزہ آتا ہے وہاں رہنے میں وہ یہ ہے کہ میں 5 منٹ کے فاصلے پہ ہوں, میں سارا دن اس انتظار میں رہتا ہوں کہ اب شام ہوگی میں حضرت کی خدمت میں آ جاؤں. وہ جو چند لمحات حضرت کی خدمت میں ہیں, قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے, وہ دنیا و مافیا سے بہتر. وہ جو دن کی تھکاوٹ اور وہ جو دن کی پریشانیاں ہیں نا, وہ حضرت کو دیکھنے سے جو ہے نا دور ہو جاتی ہیں. پھر میں نے اس دفعہ مدینہ منورہ میں, مجھ پر بڑی رقت آ رہی ہو رہی تھی, میں یہ چاہتا تھا کہ حضرت کی وہ دعا جو ہے نا جو حضرت نے بہت عرصہ پہلے مجھے بتائی, پھر اس میں جو اضافہ ہوا میں اپنے ان ساتھیوں کو بتا دوں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. اور آپ جب حضرت بیگ صاحب کو دیکھیں وہ دعا پڑھیں, اور میں جب یہ دعا پڑھتا تھا مکہ معظمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ پر رقت آ رہی ہوتی تھی. اور وہ دعا پڑھنے سے میں یہ دیکھتا تھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کس طرح سے آ رہی. اس دفعہ کی عمرے میں یہ تھا کہ زبان گنگ ہو گئی تھی، کوئی بات منہ سے نکلتی نہیں تھی. میں یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ ہے وہ ان سالکین کی طرف بھرپور ہے. اور یہ توجہ ان سالکین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حضرت شیخ حضرت بیگ صاحب کا اس بیماری میں وہاں حاضر ہونا. بڑا لوگوں نے کہا، میرا دل بھی کرتا ہے کہ یہ آرام کریں اور گھر میں رہیں. حضرت کا گھر ایسا ہے کہ وہاں سچی بات یہ ہے جنت جیسی وہاں آسائشیں ہیں، لیکن آپ ان سب آسائشوں کو چھوڑ کر جب نکلتے ہیں نا تو سچی بات ہے کہ ذرہ ذرہ جو ہے کائنات کا وہ اس پر اشش کر اٹھتا ہے. اور پھر سب سے زیادہ خوشی جو ہوتی ہے وہ میرے شیخ کو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند فرمائے. آپ آخری وقت فرماتے تھے کہ دعا کرو اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرمائے، میں نے بہت کام کرنے ہیں. اور شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے بیگ صاحب کو حضرت کے ساتھ تعلق پیدا کیا اور حضرت کی وہ خواہش پوری کر دی. اب دنیا کے کونے کونے میں، چاہے وہ مسلمان ممالک ہیں چاہے وہ یہودی اور نصرانی ہیں، وہاں بھی آپ کا فیض پہنچ رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں اور یہ آپ پلے باندھ لیں کہ جب وقت کا شیخ اپنے مقام سے القاء کرتا ہے تو وہ القاء پوری زمین کے اوپر، ہندو ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، ان کی جماعت کا آدمی ہو، حیوان ہو، ان سب پہ وہ پڑتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جس قلب میں وہ مادہ رکھا ہے وہ اگر کافر ہے، مشرک ہے تو اسلام لے آئے گا، اور اگر مسلمان ہے اور وہ مادہ رکھا ہے تو وہ حضرت کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو جائے گا، چاہے وہ کوئی سبب بن جائے گا. اور ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ حضرت ہمارے سامنے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں، آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ آپ کے لیے حجت ہے کہ اگر آپ اب ان سے فیض نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ کیا یہ سمجھیں کہ آپ اس انعام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ان سے فیض لینے کا یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس آئے. میں تو حضرت سے ٹیلکس میں بات کرتا ہوں، کبھی پورا فکرہ بھی نہیں بولا، اور مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ حضرت میری بات سمجھ گئے ہیں. اور میری بیوی اس دفعہ عمرے پہ گئی، میں نے کہا آپ اپنے تاثرات لکھیں نا تاکہ میں پڑھ کے سنا دوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے شیخ سے بیعت کی تھی، حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، لیکن جب لوگ عورتیں بیعت کر رہی تھیں نا بیگ صاحب کے ہاتھ پہ، تو میرا دل بھر آیا کہ میں بھی بیعت دوبارہ کر. میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، وہ جو خوشی حضرت شیخ المکرم کو حاصل ہوئی ہے وہ شاید تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ان کا ہاتھ دراصل شیخ کا ہاتھ، ان کا ہاتھ دراصل آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. میرے شیخ فرما گئے ہیں جس سے بیگ صاحب خوش اسے اللہ اور اس کا، اس سے مشائخ خوش بلکہ اس سے اللہ اور اس کا رسول خوش، اور جس سے بیگ ناراض اس سے مشائخ ناراض بلکہ اس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام حضرت بیگ صاحب کو کس وجہ سے بخشا آپ شاید نہیں جانتے. میں 42 سال سے حضرت کے ساتھ ہوں، مجھے حضرت کی جوانی بھی دیکھی ہے، اب میں بڑھاپے میں بھی ان کو دیکھ رہا ہوں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کا بڑھاپا جو ہے نا وہ تو جوانی میں بدلے اور مجھے موت آئے ایمان کی حالت میں ان کے ہاتھ میں. بہت واقعات لوگ سناتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا میں نے وہ دیکھا، سچی بات تو یہ ہے کہ انعامات کی بارش ہو رہی ہے 24 گھنٹے. 24 گھنٹے ایسی کہ کچھ لوگ بتا سکتے ہیں کچھ نہیں بتاتے، لیکن یہ سب پہ یہ انعام ہو رہا ہے. ہاں جو لوگ آنکھیں کھول کے سینہ کھول کے حضرت کے ساتھ رہتے ہیں نا ان پر یہ چیزیں منقش ہو جاتی ہیں. اور یہ اگر آج آپ یہ بات سن کے پھر بھی اگر دو وقت کا ذکر نہیں کرتے، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، آپ 24 گھنٹے حضرت کی خدمت میں رہیں لیکن اگر آپ کا قلب ان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں ایک شخص جو ہے نا بحر القائل کی گہرائی میں رہتا ہے، اور اس کا قلب کا تعلق ان کے ساتھ ہے تو وہ فیض پاتا رہے گا. ایک شخص ہمالیہ کی چوٹی میں ہے اور اس کا تعلق حضرت کے ساتھ ہے تو وہ فیض پاتا رہے گا. اور تعلق کا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ بھائی یہ مجھے, اب میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ جب آپ دھیان کرتے ہیں نا بیگ صاحب کی طرف سے تو تمام مشائخ جو ہے نا متوجہ ہو جاتے ہیں. اب کیا ہم ان الفاظ نہیں ہیں جو میں بیان کروں, تمام مشائخ جو ہیں, اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے پیدا کیا اور میں مسجد میں کھڑا ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت تمام جو طریقے ہیں طریقت کے, چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ, سروردیہ, ان کو براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ یہیں سے فیض جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے جو میرے شیخ کے سینے میں آیا اور ان لوگوں نے اپنے سینے میں جذب کر لیا. اور مصیبتیں جو ہیں نا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھا جائیں گی. مصیبتیں آئیں گی, وہ دم توڑ جائیں گی, لیکن یہ دم نہ ٹوٹ جائے کہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق ٹوٹ جائے. اور ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں. کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا, آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام, اور وہ ہیں لطائف. جس شخص نے لطائف کمائے ہیں وہ تو تعلق اس کا پیدا رہے گا, جس نے یہ لطائف چھوڑ دیے وہ سر نیچے کر لے, ٹانگیں اوپر کر لے, الٹا سیدھا جو مرضی کرتا رہے وہ تعلق نہیں جڑ سکتا. یہ تعلق جو ہے اسی بنا پہ جڑے گا جب یہ حضرت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ عمل کرتا رہے گا, اور اس عمل کی نسبت سے اس کا تعلق جب حضرت بیگ صاحب سے جڑ جائے گا تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ تمام مشائخ سے جڑ گیا, پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا. ہمارا سلسلہ جو ہے نا, میں حضرت کی اجازت سے بتا دوں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ باپ بیٹے کو دے جاتا ہے بس, یہ اس نے آگے اپنے بیٹے کو دے دیا, یا کوئی گدی ہے اس کے اوپر آپ گدی نشین ہو گئے ہیں. یہ روحانی سلسلہ ہے, اور یہ چلا کہاں سے ہے؟ جو مرشد اعظم ہیں, جو انسانیت کے مرشد ہیں, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے عطر سے چلے. پیغمبر کی ذات وہ ذات ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس صحابہ کرام جو ان کے ساتھی آتے ہیں ان کو یہ ضربے لگانے کی ضرورت نہیں رہتی, وہ ایک سورج ہیں, ان کی روشنی جب پڑتی ہے تو ان کا سینہ منور ہو جاتا ہے, اور وہ پھر پوری کائنات میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں. ان کی مثال پھر کوئی نہیں ہو سکتا. پوری کائنات کے اولیاء کرام کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, اور وہ صحابی جس نے ایک نظر ایمان کی حالت میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, اس کو نہیں پہنچ سکتے. اس کا پھر بھی پلڑا اس ذات کا بھاری ہوگا. وہ تو ہے ایسے لوگ, جو ایسی ہستیاں جن پر آسمان بھی ناز کرتا ہے, جن پر پیغمبروں نے بھی فخر کیا, جنہوں نے یہ خواہش کی کہ ہم بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور پھر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ کتنے ہمارے والدین خوش نصیب کہ ہمارے عمل کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے, اور پھر ہم بد نصیب ہوں گے کہ اگر یہ عمل چھوڑ دیں. اس عمل کی وجہ سے ہمارے زندہ یا وفات شدہ والدین کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے ہمارے عمل کی وجہ سے. اور ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیض جو ہے نا, سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں, اور ان سے بھی کئی سارے سلاسل چلتے ہیں, پھر سیدنا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سینے عطر سے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے عطر میں. میں چھٹی ساتویں میں پڑھتا تھا جب میں نے وہ کتاب پڑھی اولیاء کرام کی جو حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اس میں جب میں نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا, میں آج آپ کو, مجھے وہ ابھی بھی وقت یاد ہے, تو میں نے خواہش کی کاش کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو مجھے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور میں ان کے وقت میں پیدا ہوا ہوتا. اب میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ ہر روز ان کی زیارت ہوتی ہے, ہر وقت ان کی توجہ ہوتی ہے, اور وہ کس لیے ہوتی ہے؟ جب ان سے تعلق ہے. جس دن یہ تعلق ہلکا ہو گیا, یہ ٹوٹ گیا, تو یہ ساری ہستیاں جو ہے نا پھر ہمیں کام نہیں آئیں گی. ان سے پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں. آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنے بڑے مرتبے کے کہ ان کو میرے حضرت فرماتے تھے کہ یہ شیخ الطائفہ ہے. اور شیخ الطائفہ کی کیا حالت تھی کہ اگر کسی درویش کا سن لیتے تھے کہ کوئی درویش ہے کسی جگہ تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیدل چل کے ان کے پاس جاتے تھے, ان سے فیض لینے کے لیے نہیں, محض ان کی دلجوئی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ کے ایک نیک بندے کی زیارت کرنے کے لیے. شیخ الطائفہ خود ان درویشوں کے پاس چل کے جاتے تھے. اور حضرت اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, خواب آئی ہے, شیطان کو ننگا دیکھا ہے تو اس کو کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جنید ان سے کیا شرم آئے گی, ان مردوں سے. اب مجھے تو شرم آتی ہے جو شونزیہ کی مسجد میں وہ بیٹھے ہیں. تو حضرت صبح اٹھے, نماز کے بعد گئے, دیکھا وہاں چار درویش جو ہے نا وہ مراقبے میں بیٹھے ہیں اور وہ توجہ نہیں کر رہے آپ کی طرف. ان میں سے ایک نے رخ موڑا اور عرض کی کہ جنید اس نے بڑے بڑوں کے مکان توڑے ہیں, اس سے بچ کے رہیں. یہ جو جب تک شیخ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو یہ شیطان جو ہے نا آپ پہ سوار ہو جائے گا. ایک بہت بڑا ساتھی تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, حضرت اس پر بڑے خوش تھے. آج اس کا نام ایک ساتھی نے لیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے خواب دیکھی کہ ایک گھوڑا ہے تو میں اس کا اوپر سوار ہوں, تو میں جہاں چاہتا ہوں تو اسے دوڑاتا ہوں اور جدھر چاہتا ہوں اس کو بٹھا دیتا ہوں. حضرت فرمایا اس کا نفس تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ اپنے نفس پر حاوی ہے. جب اس کا تعلق حضرت سے ڈھیلا ہوا تو پھر گیا ختم ہو. یہ قوت محض شیخ کے سینے سے اور شیخ کے قدوم سے نکلتی ہے. جب ان کے سینہ دور کر دیں گے تو یہ پھر قوتیں حاصل نہیں ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی بہت امیر کبیر تھے. پھر اس کے بعد حضرت عبید اللہ اخلار رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت شیخ جو آپ ہمارے شیخ حجویری رحمۃ اللہ علیہ جنہیں داتا گنج بخش کہتے ہیں, ان کے بھی وہ پیر تھے, ان کے دادا پیر تھے, ہمارے بھی دادا پیر تھے اور بڑی قوت والے تھے, بڑے امیر کبیر تھے, شہانہ لباس پہنتے تھے, لیکن نفس کو جو ہے نا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے قابو میں کیا ہوا تھا. وہ امارت جو تھی اس کو انہوں نے دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے کیا. ان کے دل میں نہیں تھی یہ ساری امارت. وہ واقعہ بہت لمبا ہے, کبھی حضرت اپنی زبان مبارک سے آپ کو سنائیں گے, حضرت بیگ صاحب. ان سے پھر ایک بہت بڑی ہستی ہے جو بہت ہی درویش تھے اور ان کا نام ہے, تمام علماء کرام اپنے خطبوں میں اکثر ان کا ذکر فرماتے ہیں, ان کی کتاب پڑھ کے عالم بنتے ہیں, حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے شعر ہیں جو انہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھے. حضرت کے پاس آئے, حضرت نے مجھے کہا کہ آپ پڑھ لیں, میں نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو میں لکھ لوں. تو وہ فرماتے ہیں ذی رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذی رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ, غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ. عاشق رسول اس درجے کے کہ اللہ ہی جانتا ہے, یا وہ لوگ جن کے سینے میں یہ بات یہ زبان یہ گوارا کرتی ہے تو ان کے مناقبات بیان کرے. میں تو جب ان کا نام نامی آتا ہے تو انسان لرز جاتا ہے. وہ جب اپنے شیخ سے فارغ ہوئے نا تو حضرت عبید اللہ اخلار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ اور آگے, فرمایا یہی کافی. یہاں چار دن آتے ہیں کہتے ہیں میرے مراقبات ابھی نہیں ہوئے اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی. یہ بات نہیں ہے, سمجھ آئے گی جب آنکھیں بند ہوں گی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جس کا برسبیل تذکر آگے ہے اور حضرت سے اجازت لے کے. میں یہ جب مرکز بنا نا تو اس مرکز میں کوئی نمازی نہیں تھا, تو مجھ سے حضرت نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ایک ہاسٹل میں رہتا ہوں. کتنے پیسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا جی 3600 روپے. آپ نے فرمایا آپ اس کے آدھے دیں تو ادھر آ جائیں. اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ ناظم صاحب کی کوششوں سے یہ مرکز آباد ہوا. ہم تین آدمی تھے, ایک ہمارے سامنے بیٹھے ہمارے ساتھی، ایک یہاں کے مؤذن تھے، وہ حضرت وقار صاحب، حافظ وقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لائے تھے، اللہ تعالیٰ وقار صاحب کے مزید درجات بلند فرمائے. وہ ذکر کی طرف مائل نہیں تھا، اور باقی دو تین ساتھی آتے تھے ان کو، اور ان میں سے فاروق صاحب بھی ہیں جو انہی وجہ سے حلقے میں داخل ہوئے. تو وہ جو مؤذن تھا نا، جب اس کو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ ذکر کرتے ہیں، ہم شام کو چار آدمی ہوتے تھے ٹوٹل، صبح بھی اللہ کے فضل سے ذکر کرتے تھے، تو اس نے کہا جی مجھے بتائیں کہ آپ جو کرتے ہیں میں بھی کروں. میں نے کہا آپ کریں. کہتے ہیں آگے چلانے کا. میں نے کہا آگے چلانے کا نہیں، جب ہم کرتے ہیں تو آپ بھی چلتے رہیں. اچھا اب مجھے تو اجازت نہیں ہے، نہ میں نے آج تک کسی کو آگے سکھایا ہے، بس یہ ہے کہ میں حضرت اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہوں کہ میں آج پہلے دن آیا ہوں حضرت کی خدمت میں، اور ہو سکتا ہے یہ میرا آخری دن. ان 42 سال میں میں نے یہی سیکھا ہے کہ یہ جو آج میں نے ذکر کرنا ہے نا، یہ آج پہلا دن ہے، اور ہو سکتا ہے یہ آخری ذکر ہو. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ آخری ذکر اگر ہے تو میرے جتنے بھی واجبات ہیں وہ میں ادا کر کے مروں. تم وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو آہستہ آہستہ نا میں نے دیکھ رہا تھا کہ روحانی پرواز شروع ہو گئی. اب میں بڑا ڈر رہا تھا، میں نے کہا نہ میاں صاحب کو بتایا ہے نہ حضرت بیگ صاحب کو بتایا ہے، اور یہ آدمی پرواز کرنی شروع کر دی اس نے. میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. تو میں مرشد آباد جب سال کے بعد گئے نا، تو میں نے ایک ساتھی کو کہا، میں نے کہا ذرا ان کا دیکھیں نا کہاں تک جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی مسجد نبوی تک جاتے ہیں. میں نے کہا میں میاں صاحب کو نہیں کہوں گا کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر آپ مسجد نبوی تک پہنچ گئے. ہاں جب بیگ صاحب کے پاس لوگ کھڑے ہونا تو آپ بھی کھڑے ہو جانا. تو بیگ صاحب اللہ کرے نہ پوچھے کہ آپ کو کس نے کرائے تو تاکہ میرا نام ہی نہ آئے. تو حضرت نے پوچھا آپ کو کس نے کرائے؟ انہوں نے کہا جی میجر عمر صاحب نے کرائے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں، جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ کیل جو ہے نا لکڑی کے ساتھ تیر جاتا ہے، آپ سب ولی اللہ ہیں بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. جو ان کے ساتھ جس کا تعلق ہے اور پکا تعلق ہے، وہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ ولی اللہ ہے. اور یہ بات میں نے مدینہ منورہ میں دیکھی کہ لوگ آئے چند دن کے لیے، ان کے چہرے جو تھے ڈفرینٹ تھے، اور حضرت کے ساتھ انہوں نے دو تین ذکر کیے تو مجھے شرم آ رہی تھی. میں نے کہا کاش ہمارے بھی چہرے ایسے ہو جاتے. یہ نہیں کہ میں یہاں حضرت بیگ صاحب کے سامنے یہ مناقبات بیان کر رہا ہوں، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے. اگر ان کے ساتھ یہ روحانی تعلق نہ ہوتا پھر بھی مجھے آپ سب سے زیادہ ان سے محبت ہوتی، کیونکہ میں نے ان کی جوانی کا دوست. ایک جگہ ہم رہے، میں اس وقت بھی حضرت کو قطب سمجھتا تھا جب حضرت ابھی حلقے میں نہیں آئے تھے، اور پھر آپ تو خوش نصیب ہیں کہ ان کی بات سن لیتے ہیں. حضرت جب مجھے بتاتے تھے تو ایک کان سے سنتا تھا دوسرے سے نکال لیتا، اور پھر جب میں نے شروع کیا تو میں نے یہ نہیں کہا کہ لطائف کیا ہوتے ہیں، مراقبات کیا ہوتے ہیں، مناظر کیا ہوتی ہیں اور مناسب کیا ہوتے ہیں. میں نے یہ سمجھا کہ میں نے جب حضرت شیخ المکرم کی زیارت کی، میں نے کہا بس میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں میں پہنچنا چاہتا تھا. اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ میرے سے میں کئی دفعہ سوچا کیا میجر عمر تیرے پاس کوئی نیکی ہے کہ تو اس کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے نجات حاصل کرے، تو کوئی نیکی نظر نہیں آتی. سچی بات ہے. ہاں ایک نیکی پہ مجھے فخر ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں یا اللہ میں تیرے ایک نیک بندے کی زیارت کی اور اس کی جوتیوں میں بیٹھا، اور پھر مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں حضرت شاہ صاحب اور حضرت بیگ صاحب کے ساتھ اتنی محبت ہے جتنی بیگ صاحب کے ساتھ اتنی شاہ صاحب کے ساتھ. جب میں دعا کرتا ہوں تو پہلے حضرت شاہ صاحب کے لیے. اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں نے حضرت کو کبھی ٹیلی فون نہیں کیا، لیکن میں جب ٹیلی فون اٹھاتا ہوں نا تو ایسے لگتا ہے کہ کرنٹ لگ گیا ہے، میں پھر وہیں رہتا ہوں. یہ ان ہستیوں کا کمال ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ پھر حضرت مولانا عبد الرحمٰن جامی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ آپ یاد کر لیں نا ہستیوں کو، ان کا نام لینا جو ہے نا یہ بھی باعث برکت، ان کا نام لینا جو ہے تب لطائف پھڑک اٹھتے ہیں. ان سے جو ایک ہستی آئی ہے ان کا نام ہے حضرت ابو ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ. سچی بات کہتا ہوں کہ جب ان کا ذکر آتا ہے تو میرے اوپر رقت طاری ہو جاتی. ان سے مجھے ایک یعنی بغیر دیکھے ہوئے بے پناہ محبت ہے, بے پناہ محبت ہے. اب وہ کس طرح کے تھے, کیسے تھے, کس حال میں تھے, یہ میں نہیں جانتا, لیکن ان جب میں ذکر کے بعد ان تمام ہستیوں کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں, جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو میں رونا شروع کروں. پھر ان سے ایک بہت ہی بڑی ہستی جنہیں سلطان العارفین کہتے ہیں, آپ ان کی زیارت کو بھی جاتے ہیں, ان کا نام ہے خواجہ علاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ہاشمی خاندان کے. مدینہ منورہ کو میں نہیں چھوڑ سکتا, جب ہم وہاں گئے نا تو دل کرتا تھا یہیں رہ جائے. کہاں پیدا ہوئے, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے, ان کے خانوادے سے, وہاں سے اٹھے, اپنے شیخ کے ساتھ آئے, شیخ کے حکم پر یہاں پہنچے اور بے سر و سامانی کے عالم میں یہیں دفن ہو گئے. اور پھر یہ وقت آنا تھا کہ میرے شیخ نے ان سے فیض حاصل کیا. اور حضرت خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی تھی جنہوں نے ان سے تعلق پیدا کرایا. پھر حضرت دنیا میں ایک آفتاب بن کر ظاہر ہوئے. ایسی مثال قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں کئی ہوں تو ہو, لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ کو عطا فرمایا وہ اولیاء کرام میں اپنی مثال آپ ہے. پھر ان سے فیض تو لینے بہت آئے اور بڑی مرادیں لے کے آئے, لیکن بھریا اس دا جس دا توڑ چڑھیا, بھریا اس دا جس دا توڑ چڑھیا. پھر توڑ چڑھنے والے یہ دو ہی ہستیاں تھیں, اور جن کا وجود آج پوری کائنات کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحبت تا قیامت نصیب فرمائے, انہی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے. ایک کرنل صاحب حلقے میں آئے ہیں, میں ان کے پاس بیٹھتا تھا, ان کو دعائیں بتاتا تھا, تو وہ مجھے بار بار کہیں کہ میرے صاحب ایک دن آئے نا, ہم دونوں بھائی جنت میں جائیں. تو میں دل میں کہوں یہ بیچارہ کدھر بات کر رہا ہے, جب تک حلقے میں نہیں آئے گا تو کدھر ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ کی شان وہ حلقے میں آ گیا, اور ایسا آیا تو کہتا ہے کہ مجھے جو مزہ آیا ہے ان ساتھیوں کے ساتھ مل کے, کہتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں داڑھیاں ان کی, پھر میں دوسرے لوگوں کی داڑھیاں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک عجیب تفاوت نظر آتا ہے. وہ عید کے دن حضرت کو ملنے آیا, ملنے نہیں آیا تھا, عید پڑھنے آیا اپنے ایک دوست کے ساتھ, وہ بریگیڈیئر تھے. تو جب انہوں نے بتایا نا کہ یہ اشارہ کیا, کہتے ہیں اب میں آپ کے اشارے سے پہلے سمجھ گیا تھا کہ اس پوری مسجد میں ایک ہی آدمی ہے جو منفرد ہے. اور کہتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں حلقے میں نہیں آیا تھا اور ان کو ملنے بھی نہیں آیا تھا, اس کہتے ہیں میرے اوپر رقت آ رہی ہوئی, میں رونا شروع ہو گیا. عید والے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر قبول فرما لیا, حلقے میں آ گئے, اور انہوں نے ارادہ کر لیا داڑھی رکھنے کا, ساتھ ہی ارادہ کر لیا عمرے کا. کہتے ہیں بڑا مزہ آیا, اللہ کرے اگلے سال پھر جائے. اور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت, وہ باتیں جو میں نے حضرت کے بارے میں بتانی تھی, مدینہ منورہ کے بارے میں, مکہ معظمہ کے بارے میں, وہ بعد میں بتائیں گے, بات لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ حضرت بیگ صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے صحت کی, اور میری عمر بھی لگ جائے, ہم سب کی لگ جائے, تاکہ یہ قیامت تک لوگوں کو فیض پہنچاتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ماشاء اللہ عمر حسن ساری بات چیت بیان کی ہے. آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ 7, 8, 9 تین رات کا اجتماع ہے یہاں لاہور میں, 10 کو انشاءاللہ کوٹہ روانہ ہے, 10, 11, 12, 13 14 تاریخ کی واپسی ہے انشاءاللہ, اور 14 کو واپس آنے کے بعد 23 کو انشاءاللہ ایک رات کا کراچی کا اجتماع ہے, اور 24 کو انشاءاللہ بنگلہ دیش جا رہا ہوں. بنگلہ دیش میں بڑے علماء منتظر ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھولی ہے, ان کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے. ایک مفتی عبدالرحمٰن صاحب ہیں بنگلہ دیش کے, استاد کل ہیں, جتنے بھی علماء ہیں بنگلہ دیش میں اکثر و بیشتر انہیں کے شاگرد در شاگرد در شاگرد, بڑے فاضل بڑے عالم. تو معذور ہیں, عمر ان کی 86 سال 90 سال کے قریب ہے, تو ویل چیئر پہ آتے ہیں. مکہ المکرمہ میں ان کے شاگرد ہیں, مدینہ طیبہ میں ہیں, دبئی میں ہیں, سارے علماء پھیلے ہوئے ہیں. تو وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے استاد ہمارے پاس تشریف لائیں, ہمارے یہاں ٹھہریں. تو 2 رات 3 رات مکہ مکرمہ میں, 2-3 رات مدینہ طیبہ میں ٹھہرتے ہیں. تو قدرتی جب ہم گئے تو ان کے خاص شاگرد ہیں مولانا نظام صاحب, वो भी आए हुए थे बांग्लादेश मलेशिया में हल्के में आए, तो उन्होंने अपने उस्तादों से जिक्र किया हमारा जमात का। तो साथी हैं मिनहाज शाह माशाल्लाह जो मलेशिया में होते हैं, जिनके घर में जिक्र फिक्र सुबह शाम होता है, वो उनसे मिलने के लिए गए। वो बताया मेरे बारे में कि हमारे उस्ताद आए हुए हैं, तो हम चूँकि मगरब से इशारा के जगह बैठ जाते थे, निगाहें हमारी रोज़ा तर की तरफ होती थी और देर भी अल्हम्दुलिल्लाह बातें बताने की नहीं है, मुराकबे की कैफियत में बैठते थे। तो लोग जा रहा है, आ रहा है, गप्पे लगा रहा है, बातें कर रहा है, हम उनसे कोई बात करें तो हमें अजीब सा लगता था कि बात होती नहीं थी। खैर, तो हम एक ख़ास कैफियत में बैठे रहते थे हर रोज़ सुबह शाम अल्लाह के फ़ज़ल से। मेरे हजरत का तरीका था, मेरे उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह, मुझे फ़ख्र हासिल है 1977 में 77 में मैं हजरत के साथ उम्र पर गया था, हजरत का यही मामूल था। तो मदीना मुनव्वरा में वो मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब आए हुए थे, तो मिनहाज साहब किताब दरार रसूल लेकर आए, काश साथी दरार रसूल पढ़ने वाले हों, काश रखी है संभाल के, खोल के देखते नहीं पढ़ते नहीं, काश इसका मुताला करते रहें तो काफ़ी इश्काल दूर होते रहे। तो किताब लेकर आए थे, तो उन्होंने मुफ्ती साहब से बात की कि हमारे उस्ताद यहाँ बैठे हुए, तो मुझे उन्होंने आगे बताया कि मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब फलां जगह पर बैठे हुए। मैंने कहा मैं सलाम कहें उनकी खिदमत में बहुत बहुत, कहें थोड़ी देर इंतज़ार करें, इंशाल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब गुजरेंगे तो हजरत के साथ मुलाकात करते हुए जाएँगे। अभी हम उठ के चल पड़े, वक़्त थोड़ा है, इशा की नमाज का वक़्त करीब है। खैर हो गए, तो उन्होंने जाके बताया, तो रस्ते बने हुए हैं, वो व्हील चेयर पर हमारे करीब तशरीफ ले आए। तो मेरे साथी ने बताया कि वो हजरत तशरीफ ले आए, मैं फिर उठ के गया मिला। तो हजरत के बारे में उनको किसी ने खाम हाँ के शक व शुबात में मुबतला कर रखा था। मेरे हजरत का नाम मौलाना अली खान रहमतुल्लाह अलैह था, तो उनको किसी ने नाम लेके बताया था, तो वो कोई और अली खान थे, सारे अपने आप को अली नहीं समझते, मेरी तो किस्मत की बात। तो वो कोई अलाजार खान और थे, उनका बेटा भी था और काफ़ी बिदात में मुबतला हो चुका था, बांग्लादेश जाता था, तो उनको ये वहमा था। मैंने सारी बातचीत की, मैंने कहा था तो मेरे उस्ताद तो कोई बांग्लादेश गए थे कहे, अच्छा उनका बेटा एक ही था, वो तो फौत हो चुके, कहते वो तो ढाका में, मैं कह नहीं वो और, कहते अच्छा एक और साहब थे। फिर उनकी थोड़ी तसली हुई, किताब तरह से दी, कहते मेरी आंखें बिनाई बड़ी कमज़ोर है, आपने किताब काफ़ी बड़ी सी दी। मैं कहता गुजारिश है आपकी खिदमत में कि ये आम किताब नहीं है, इसका गौर से पढ़िएगा, और मेरी समीशन ये है, अर्ज गुजारिश है कि 2-3 दफ़ा पढ़िएगा। तो हमारे मेरी बिनाई जाती रही है, तो मैंने कहा आप सौंफ खाएँ तो इससे बिनाई आपकी ठीक हो जाएगी। बड़े खुश हुए, थोड़ी देर बातचीत हुई, कहते हम आपको अपना कार्ड भेजेंगे, लेटर भेजेंगे, तब बांग्लादेश आने का प्रोग्राम बनाए। तो ये बातचीत हो रही थी उनसे, तो वो तशरीफ ले गए मेरी मुलाकात के बाद। 2 दिन बाद दुबई चले गए, वहाँ कुछ दिन ठहरे, तो मैंने आयशा ने बताया कि उनका फ़ोन आया है, उन्होंने किताब पढ़ी है, बहुत बड़े आलम दीन हैं, तो उलमा जो हैं वो दरअसल जब गौर से पढ़े ना तो पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाती है। हजरत ने बड़े अजीब अजीब हकायक, बड़े अजीब अजीब नुकात बयान फरमाए हैं जो उलमा ही समझ सकते हैं, आम आदमी नहीं समझ सकता। तो हमारे मिनहाज ने बताया, मिनहाज साहब ने, तो उन्होंने टेलीफोन किया है मौलाना बैतुल कादर साहब को वहाँ बांग्लादेश में कि इस किताब की 100 कापियाँ चाहिए मुझे। मैंने शाह साहब खुद ने सारा वाक्य सुनाया है टेलीफोन पर। मैं कहता तो आलम दीन है, उनके जब उन्होंने इल्मी नुकात पढ़े हैं तो फौरन कदर मदद पैदा हुई कि अल्लाह, तो हर शख्स को मालूम होनी चाहिए बात। एक आलम दीन थे तो उन्होंने किताब पढ़ी, उन्होंने कहा ये तो किताब निसाब में होनी चाहिए, उलमा के निसाब में शामिल होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह 23 को कराची, 24 को इंशाल्लाह मैं बांग्लादेश जा रहा हूँ, वीज़ा लग गया मेरा। मेरे साहब मुझे शाम पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं इस दफ़ा अकेला जा रहा हूँ, रज़ा कुरैश को फ़ोन किया है, शायद वो श्रीलंका से आ जाए, सिर्फ देखने के लिए हालात कैसे हैं। मुझे यहाँ तक बताया गया कि 40,000 उलमा मुंतज़िर हैं, 40,000। मैं क्या खुदा का खौफ है, अच्छा सा उनका टेलीफोन आया, सो पैगाम मिले उलमा का, मैंने देखा, मेरे तजर्बा है, मैं क्या दुआ अल्लाह खैर है। तो 10,000 तलबा मुंतही हैं जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, वो मुंतज़िर हैं किस बात के, या अल्लाह काश हम मुर्शिदाबाद आए, काश हमको मुर्शिदाबाद की ज़्यादा नसीब हो। मैं इसी जा रहा हूँ, आप सब की दुआ बरकत की तफैल। आज शाम चाय मैंने पी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं देखता हूँ कि मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई है। उससे पहले मैं बातचीत नहीं कर सकता था, ख़ास सर में सख्त बोझ था, तो सही से कहूँगा इसे बार बार मुझे बुलाएं ताकि मेरी तबीयत कुछ बहार हो जाए। पता नहीं क्या उन्होंने नुस्खा डाला है उसमें, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के हाँ क्या देर लगती है। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, फ़सुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुर्जऊन, क्या देर लगती है। तो इंशाल्लाह रवानगी है 24 तारीख को, आप सब साथी जो पुराने हो नए हो याद रखना, कोई भी शख्स हो उसे दुनिया छोड़नी है, इसको यकीन हो या खुदा ना हासा ना यकीन हो, इसने आखिरत की तैयारी कर रखी हो या खुदा ना हासा ना आखिरत की तैयारी कर रखी हो, इसको अल्लाह ताला के फरमान पर यकीन हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन हो या खुदा ना हासा ना हो, इसे दुनिया छोड़नी ही छोड़नी है, हर हाल में छोड़नी है। ये चाहता हो छोड़नी या ना चाहता हो छोड़नी, इसे छोड़नी है। कोई आज तक दुनिया के लिए नहीं बचा, ना दुनिया उसके लिए बची, जो शायद काम आने की है वो इसी दुनिया से ही समेटने की है, और वो कलमे सलीम है बस, और कख काम नहीं आएगा, फैसला शुदा चाहिए। तो अल्लाह ताला की ज़ात इन उलमा को समझ नसीब फरमाए और ये चिराग जल उठे। देखो हम पैसे के लिए अपने पैसे खर्च करके जा रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ अंदा मंदा नहीं मंगाया उनसे, कोई किराए की डिमांड नहीं है हमारी, सिर्फ एक ही है कि अल्लाह तो कबूल फरमा। पता नहीं कौन कौन सी अरवाह को अल्लाह ताला ने बदन बख्शे हैं कि उनको अपना नाम नसीब फरमाना है, वो जब यहाँ मुर्शिदाबाद आएंगे या जब यहाँ पाकिस्तान कभी आएंगे तो आपको देख के देखेंगे कि ये वो लोग हैं जिन उस्तादों को देखा हुआ है, ये वो लोग हैं जो 10 साल से 20 साल से अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, क्या असर लेंगे। तो बुजुर्गो दोस्तों मेहरबानी फरमाओ, मैं तो एक दुआ शुरू की है, या अल्लाह तो अपने जन्म में कबूल फरमा मंजूर फरमा, या अल्लाह अपने नाम के नूर से जो शख्स अल्लाह ताला का जिक्र करता है या अल्लाह तो नसीब किया है इसके वजूद को मुनव्वर फरमा, इसके वजूद से सरजद होने वाले आमाल को मुनव्वर, ये मुनव्वर कुलूब भी हों मुनव्वर आमाल भी हों, इनके हर अमल से हर देख से ये देखें तब भी मुनव्वर हो, जहाँ जहाँ देखें वहाँ वहाँ तो देखने से भी रोशनी फैले अल्लाह के बाद। काम ये चीज़ आनी है बस, बाकी ना बाग ना बहार ना मकान ना बेटे ना बेटियाँ ना मालो दौलत, कख काम नहीं आना, सब छोड़ जाना, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बन जा, सब ठाट पड़ा रहेगा। तो बुजुर्गो दोस्तों ये रास्ता आहरत का है, रास्ता मार्फत रहिए का है, रास्ता मोहब्बत रहिए का है। इंशाअल्लाह ताला वहाँ से मेरी वापसी 2 तारीख को है, 1 या 2 को। سات دن بعد میں واپس آ جاؤں ان شاء اللہ، یکم کو واپس آ جاؤں، اور آتے ہی پھر ان شاء اللہ تیاری ہے، سیٹیں میں نے کنفرم کرانی ہیں الحمد للہ، بکنگ کرانی پڑتی ہے پہلے، وہ میں بتا رہا تھا وقت نہیں رہا کہ آج پروگرام بنائے کل چل پڑے، کیونکہ پروگرام مہینوں پہلے بنانے پڑتے ہیں، دن بہ دن حالات دنیا کے مختلف ہوتے جا رہے ہیں، تیزی بہت بڑھ گئی ہے اور بے پناہ ہوشیاری چراکی تیزی آ گئی ہے، مطلب کرے گا ان شاء اللہ. 9 تاریخ کو روانگی ہے، 9 جون کو ان شاء اللہ ابوظہبی، 9, 10, 11, 12 تاریخ کو ان شاء اللہ قطر میں، 12, 13, 14, 15 تاریخ کو ان شاء اللہ وہاں قطر سے ہی وایا دبئی برمنگھم میں ان شاء اللہ. غازی صاحب برمنگھم کرا دینا ہے، لندن نہیں کرنا غلطی سے، چیک کر لینا، کئی تو رکھیے بتانے کا بھول جاتا ہوں. برمنگھم ان شاء اللہ 10 دن قیام ہے، وہاں سے پھر انگلینڈ، امریکہ 13 دن قیام ہے ان شاء اللہ، اور 14 دن بہت زیادہ کینیڈا میں، اور ان شاء اللہ العزیز 22 تاریخ کو 22 جون کو واپسی ہے، اور ان شاء اللہ 1 اگست رمضان شریف شروع ہے، اور 27 رمضان شریف کو یہاں اے سی لگے ہوئے ہوں گے تو میں نے یہاں کے روزہ کھولنا ہے. آج میں یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ خرید ہوں کیسے آؤں گا ان شاء اللہ، گرمی کا موسم گزر چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات خیر ڈالے، تو ان شاء اللہ پھر 1 اکتوبر کے بعد سالانہ اجتماع مرشاباد کا ہے، پھر عمر ایسا واقعہ سنا رہے تھے دادا جان کا، حضرت کا واقعہ نہیں سنایا انہوں نے، نام لیا ہے مختصرا، سورج فرمایا تو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قبول فرمائے. تلنگا مہدم میں حاضری کے بعد پھر یہ سال بھر کی روٹین اسی طرح ہے. تو جن ساتھیوں نے بات عمرے کی ہو رہی تھی، عمر پہ گئے ہیں ماشاء اللہ، پھر جب سال کے بعد عمرے کا، ابھی کہتے ہیں کہ بہت تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے، عمر کر رہے ہیں الحمد للہ، میرے ساتھ دن میں 2-3 دن عمرے بھی کرتے رہے ہیں ماشاء اللہ، کر رہے ہیں الحمد للہ، اب خیر ہے. جو ہی وقت گزرتا جائے گا تو وہ کشش اپنا کام کرتی رہے گی، اور جب وقت قریب آئے گا تو ساری انصاف اور ناظم صاحب جتنا مرضی کہیں کہ بس میں نے اور عمر پہ نہیں جانا. کیوں ساری جی؟ کیوں ساری صاحب میں نے نہیں جانا؟ ناظم صاحب بہت ہو گیا، بہت تھک تھک گئے، اب نہیں جانا. بس جو ہی وقت قریب آئے گا تو پھر دل لبک اپنے اندر رکھے گا، کیا کیا جائے، ہر سال کوئی نہ کوئی ریکارڈ نئی پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب رکاوٹوں کو ہمارے لیے آسان فرمائے، ہمارا آنا جانا اپنے دنیا میں قبول فرمائے. ہما توفیقی اللہ بلّہ علیہ توکل تو بھائی رہی ہے ان شاء اللہ. باقی جو بنگلہ دیش کے ساتھی کی کیفیات تھی، ہندوستان کے ساتھیوں کی جو کیفیت ہے، علماء کی کیا بیان کیا ہے انہوں نے مقدم مدینہ طیبہ میں، وہ سننے والا تھا، وہ کل ان شاء اللہ وقت میرا تو گزارش کرے گی. ابھی ساتھی جو ہیں سب کا موضوع تو ہے ہی، تو شاہ کے فرض 4 پڑھنے کے بعد نماز مکمل کی جائے پھر معمول کیا جائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے بعد ساتھی جن وضو وغیرہ کرنا ہو، جو معمول ہے وہ بغیر وضو کے ہو جاتا ہے، اس کے وضو شرط نہیں ہے، مناظر سلوک طے کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، صرف وضو شرط بیت اللہ کے اندر روحانی طور پر نماز پڑھنے سے ہے، بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی، بغیر وضو کے حاضری ہو سکتی ہر جگہ پر، کیونکہ روح جو ہے وہ پیدائشی طور پر پاک ہے، وضو بدن کی پاکی کے لیے. کیا خیال، وضو کرنے کی حاجت خواہش تو کسی کو نہیں ہے، اذان دیجئے اور شاہ کی نماز پڑھنے کی تیاری کیجیے. ہمارا توفیق کے لیے اذان دے دیجیے.